تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، نیکی کی دعوت، اس کے باب نیکی کی دعوت کی فضیلت کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ میرے استفسار یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر ہی بتایا، ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے۔ میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ الیاس اللہ کے نبی علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ عزوجل آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات شہنشاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہوا کوئی ارشاد پاک سنائیے، کوئی بتائیے تاکہ میں آپ سے اسے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، دونوں عالم کے سرور پہ لاکھوں سلام، جن کا ابر کرم سب پہ سایہ فگن، ایسے پیارے پیغمبر پہ لاکھوں سلام، جس کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسیں، ایسے جسم معطر پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ اسی فضیلت کو حاصل کرتے ہوئے ہمارے سلسلوں میں وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر جب بھی آپ یہ سنتے ہیں کہ صلو علی الحبیب کی صدا لگتی ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں، آپ بھی ایک مرتبہ باواز بلند سب آیا جہاں آپ اپنے گھروں کے اندر سب درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صلی اللہ علی محمد پڑھنے کی عادت بنائیے اور اپنے اوپر رحمتوں کے خوب خوب دروازے کھلوائیے۔ بیان کردہ روایت میں حضرات خضر و الیاس علیہم السلام کا ذکر خیر ہے، رحمتوں کے نزول اور برکتوں کے حصول کی امید پر ان حضرات کے بارے میں آئیے چند ایمان افروز معلومات امیر علیہ سنت کی کتاب میں تو نیکی کی دعوت سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور امیر علیہ سنت یہاں تحریر فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت سے دو عرض و ارشاد پیش کرتا ہوں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ عرض کی گئی کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں یا نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمہور یعنی اکثر کا مذہب یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ اچھا، اس طرح یہ بھی پوچھا گیا کہ حضور ان چاروں نبیوں پر موت طاری ہوگی، تو ارشاد فرمایا کہ ضرور ہوگی، جیسا کہ آیت میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت اور کل من علیہا فان، تو فرشتے خوش ہوئے کہ ہم بچے کہ ہم زمین پر نہیں، جب دوسری آیت کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے، ملائکہ نے یہ سنا تو کہا اب ہم بھی گئے، مگر کیسے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ حدیث پاک میں کہ الانبیاء احیاؤن ہم فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نماز بھی ادا کرتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ آج ہم نے اس درود پاک کی فضیلت سے شروع کیا. سلسلہ دار الافتاء آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, آج ہمارا موضوع ہے اولاد کے حقوق. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایو الذین آمنوا, اے ایمان والوں, قو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ, کہ وقودہ الناس والحجارہ, کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو ہمارے ساتھ دار الافتاء کے اسلامی بھائی تشریف فرمائیں, آئیے اولاد کے حقوق اور اس کے متعلق آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کو سنتے ہیں. یہ بات یاد رہے, ہو سکتا ہے کہ کسی ہمارے ناظر کے ناظرہ کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ تو پتہ ہی ہے کہ ٹھیک ہے اولاد کے حقوق ہیں, مگر کیا ہیں, کس طرح ہونا چاہیے, کیا معاملات ہیں پیدائش سے لے کے, بلکہ یوں سمجھیے کہ اصل ذمہ داری یہ تو شادی کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے, اب کیا معاملات آئیے ہم انشاءاللہ عز و جل سنتے ہیں. حضور آپ کی آمد مرحبا سلسلے میں. والدین ماں باپ ان کے تو حقوق اکثر بیان کیے جاتے ہیں, اب آج موضوع یہ ہے کہ اولاد کے حقوق اور یہ بھی ماں باپ پر. تو یہی تو کہتے ہیں کہ ماں کے حق ادا نہیں کرتا, باپ کا حق ادا نہیں کرتا, تو ماں باپ اولاد کا حق ادا کرے, کیا یہ بھی ہے اور ان کے کیا حقوق ہیں, اس کے متعلق ذرا ارشاد فرمائیں.
بے شک والدین کا اپنے والدین کے حقوق اولاد پر متعدد ہیں, بے شمار ہیں, اور اتنے ہیں کہ اس کی کوئی ایک میعاد نہیں ہے کہ یہاں پہ ختم ہو چکے ہیں.
صحیح.
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ والدین کے بارے میں ان کی عزت احترام, ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ والدین سے بھلائی سے کام لیں. والدین اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اپنی بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو خصوصاً ارشاد فرمایا گیا کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو, ان سے تلخ کلامی سے بات نہ کرو, اور ہمیشہ پیار سے بات کرو, اور اپنے اطاعت کے بازو ان کے لیے ہمیشہ بچھائے رکھو, اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو. حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے ایک مرتبہ اپنی والدہ کو ایسے ایک راہ میں ایسے گرم پتھروں پر کہ اگر ان پہ گوشت ڈالا جائے تو وہ بھون کر کباب بن جائے, ایسی گرمی, ایسی زمین اور پتھریلی زمین, میں 6 میل تک اپنی ماں کو کندھوں پر سوار کر کے میں چلا, میں ان کے کیا حق کو جو ہے وہ ادا کر لیا میں نے. ارشاد فرمایا کہ تمہاری پیدائش کے وقت جس قدر ان کو تکلیف کے جھٹکے محسوس ہوئے, شاید ان میں سے کسی ایک کا حق ادا ہوا ہے. تو والدین کے بالکل بے شمار حقوق ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے جس طرح میاں بیوی کے حقوق بیان کیے, والدین کے کیے, اساتذہ کے کیے, اسی طرح شریعت نے اولاد کے بھی حقوق کو بیان فرمایا. اور یہ بھی ایک والدین ہونے کی حیثیت سے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, جو آج غیر شادی شدہ ہے کل کو شادی شدہ ہوگا, آج جو اولاد نہیں ہے کل اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا. تو یہ ایک ایسی معلومات ہے کہ ہمیں ایز اے مسلم ان چیزوں کو یاد رکھنا اور ان کا علم ہونا یہ ہمیں ضروری ہے.
آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ اولاد کے حقوق کی کیا اہمیت ہے.
دیکھیں, اولاد کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی مختلف مقامات پہ اولاد کے بارے میں ذکر آیا, بالخصوص وہ آیت مبارکہ جو آپ نے تلاوت کی
جی,
کہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے پتھر اور انسان ہوں گے. اس سے تعلیم کے, تربیت کے حوالے سے, ادب سکھانے کے حوالے سے یہ متعدد جو ہے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بارے میں ہیں کہ اپنی اولاد کو ادب سکھانا, اس کو صدقے کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے, جس کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ ان کی اچھی تعلیم دے, تربیت کرے, قرآن پڑھنا انہیں سکھائے, متعدد حقوق بیان فرمائے گئے. یہاں یہ بات ہے کہ صرف حقوق اولاد کے جو حقوق ہیں یہ اس کے چند ایسے حق ہیں کہ جو شادی سے بھی پہلے آدمی سے متعلق ہو جاتے ہیں اولاد کے حقوق.
جی جی.
اب اس میں ان حقوقوں میں سے کہ شادی سے پہلے ہی جو آدمی سے متعلق ہوں, میں فرمایا گیا کہ جب کسی کی شادی ہو, نکاح کا ارادہ ہے, نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی تو اولاد ہی نہیں ہے, ابھی نکاح ہی نہیں ہوا, تو آدمی اپنا نکاح جو ہے وہ کسی رذیل قوم وہاں نہ کرے,
ہلکی
بالکل یعنی گھٹیا, اسی طرح بری صحبت والے یا برے لوگوں میں ان میں جو ہے وہ نکاح نہ کرے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بری رگ وہ ضرور اپنا جو ہے کوئی رنگ لاتی ہے. تو یہ ایسا حق ہے جو شادی سے پہلے متعلق ہو جاتا ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تنکح النساء لاربع, نکاح چار صفات کی وجہ سے کیا جاتا ہے عورتوں سے,
صحیح,
ان کے مال کی وجہ سے, ان کے حسب و نسب کی وجہ سے, اور عورتوں کی جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے, اور چوتھی بات ان کے دین کی وجہ سے.
سبحان,
فرمایا فذکر بذات الدین, دین والی کو ترجیح دو.
کیا بات, کیا زبردست,
دین والی کو ترجیح دو. اور پھر یعنی آدمی خود یعنی جب نکاح, چاہے مرد وہ کوئی عورت کی تلاش میں ہیں, لڑکے والے لڑکی کی تلاش میں ہیں, اور لڑکی والے کسی لڑکی کی تلاش میں ہیں, تو جہاں دیگر چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہیں, یہ دین کے حوالے سے آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کو شاید ہی کوئی دیکھتا ہو کہ جس سے ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں اس کا ذریعہ آمدنی حلال ہے حرام ہے, وہ شخص خود نماز پڑھنے والا نیک ہے یا کیسا ہے, دیگر چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, عالی شان مکانات ہیں, اور یہ چیزیں ہیں, لیکن ہر سکون ان چیزوں میں نہیں ہے. گھر کے تمام سکون انہی چیزوں میں نہیں ہے. شریعت نے جو ترجیحات بیان کی ہیں, دین والوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ ترجیح دی.
حالانکہ آج سارا کا سارا معاملہ یوں سمجھیے کہ اس کے برعکس ہوتا جا رہا ہے, اور علمان والحفیظ ایسا معاملہ ہے کہ مطلب ہم اس کو کس طرح وہ کریں کہ اگر جیسے ہی کسی کی بات آتی ہے, سب سے پہلے تو اگر لڑکی ڈھونڈنے میں بات ہے, لڑکے کا معاملہ تو جیسے بعد میں لڑکی کے یہاں بات گئی تو معاملہ ہوا, تو سب سے پہلے اس کی خوبصورتی اور سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں.
جی
اچھا, اور یا تو مال و دولت دیکھا جاتا ہے کہ بھائی بڑے گھر کی لڑکی ہے تو فلیٹ بھی ملے گا, گاڑی بھی ملے گی, تو اتنی پگڑی بھی ملے گی, تو اتنا یہ بھی ملے گا, یعنی وہ ایک قوم میں کہا جاتا ہے کہ یعنی اس کی اتنی پگڑی بھری گئی, کہ 50 لاکھ بھری گئی, کہ 30 لاکھ بھری گئی, کہ 40 لاکھ بھری گئی, یہ اس طرح کے معاملات.
بلکہ خاص الگ سے حدیث بھی ہے کہ جو کسی سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو ان کو جو ہے وہ فقر کے اندر مبتلا کر دیا جائے.
اللہ اللہ اللہ.
اور کسی کی کوئی عزت کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ ذلت کے اندر چلے جائیں گے.
استغفر.
اور کوئی اس لیے کرتا ہے کہ اس نکاح کے معاملے سے پاک دامنی حاصل کرے.
سبحان اللہ.
تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس عورت کے لیے مرد میں اور مرد کے لیے عورت میں اللہ برکت رکھے.
سبحان اللہ. واقعی یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کا مطمع نظر دین یا اچھا ماحول ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی انہیں برکت عطا فرماتا ہے. اس طرح جب بات لڑکوں کی آتی ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ جب بات چلے گئی لڑکی کے یہاں پہ, سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے, وہ ہماری میمنیاں بولتے ہیں کہ جی پگار کتنی ہے, اس کا کماتا کتنا ہے, اماؤنٹ کیا ہے, کہ ہاں اس دور کے حساب سے اگر 25-30 ہزار روپے کما لیتا ہے تو ٹھیک ہے وہ رکھ سکے گا, اور جس کا جتنا ہائی پروفائل کہ جس کا 50 ہزار خود اس کے گھر کا خرچہ 1 لاکھ روپیہ ہو, تو وہ تو بولے گا میں اپنی بچی کو 50 ہزار کمانے والے کو کیسے دے دوں, وہ تو یہاں پہ بات کرتی ہے, اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے, اور سب سے پہلے یہ حق کہ جو اس سے پہلے ہی سمجھیے کہ وارد ہو گیا شادی سے پہلے ہی, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اب حضرت یہ شادی ہو گئی, اب شادی کے بعد کا کچھ معاملہ اور اولاد کی پیدائش کے فوراً بعد کے کچھ حقوق, اگر یہ ارشاد فرمائے اس کے بارے میں.
جی, شادی کے نکاح ہوا, اور نکاح کے بعد اب کچھ ایسے احکام ہیں کہ جو میاں بیوی کو بالخصوص جو ہے وہ یہ سیکھنے ہیں، جو ایک خاص اور مخصوص قسم کے حقوق ہیں. دارالافتاء سے رہنمائی لی جائے، فون کے ذریعے پوچھ لیا جائے یا دارالافتاء میں آ کر پوچھ لیا جائے، تاکہ وہ جو خاص معاملات ہیں ان میں کہیں ایسے غیر شرعی معاملات کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، نہ پڑ جائے. اولاد کا سلسلہ ہو، اولاد میں یہ ہے کہ جب بیٹا ہو یا بیٹی تو اس نعمت خداوندی پر شکر بجا لائے اور خوش ہو.
صحیح.
اس پر شکر بجا لانا ہے، خوش ہونا ہے. عموماً جیسے بیٹے پہ تو خوش ہوئے لیکن بیٹی پر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار ہے، غم، صحیح. افسوس. یہ مسلمان کا طریقہ شعار نہیں، یہ کافروں کا قرآن میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کا یہ انداز کہ جب انہیں کوئی بیٹیوں کی جو ہے وہ بشارت دی جاتی تو چہرے کالے پڑ جاتے ہیں ان کے. مسلمان کا یہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، اور اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں. پیدائش ہوئی، پیدائش ہوتے ہی بچے کو جو ہے وہ اس کے کان میں اذان دینا.
اذان مولوی صاحب سے دلانی پڑتی ہے، خود بھی دے سکتے ہیں، یعنی امام صاحب سے مولوی صاحب سے دلائے یا خود بھی دے سکتے ہیں؟
اذان بالکل خود بھی دے سکتے ہیں، اور آپ صحیح توجہ دلا رہے ہیں. کئی ایسے ہیں تلاش کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی ملتا ہی نہیں ہے، اب ملتا ہی نہیں ہے. ایسے ایسے بھی ہیں کہ بسا اوقات پتہ چلتا ہے کہ وہ 7 دن بعد آ رہے ہیں کہ اذان دینے کے لیے کسی کو،
اللہ
7-7 دن گزر گئے. تو اذان خود یاد کرنی چاہیے، نہیں یاد تو یاد کرنی چاہیے، اور عموماً یاد ہوتی ہے. لیکن اگر یہ سمجھا ہوا ہے کہ صرف کوئی مولانا دیں گے، مسجد کے امام دیں گے، کوئی حافظ صاحب دیں گے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ خود بھی جو ہے وہ دروشی پڑھیں، اذان دیں، دائیں کان میں اذان اور بائیں کے اندر جو ہے وہ اقامت کہیں. اب اس کے لیے بہار شیت میں فرمایا گیا کہ مستحب ہے کہ 4 مرتبہ اذان دی جائے اور 3 بار اقامت پڑھی جائے. اذان دی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ، کیونکہ اذان کا فائدہ یہ ہے کہ ام سبیان مرغی کی جو بیماری ہے اس سے محفوظ ہوگا بچہ، شیطان اس بچے سے جو ہے وہ دور بھاگے گا، کہ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے شیطان جو ہے وہ دور جاتا ہے. کوئی بھی میٹھی چیز، وہ تحنیک جسے گٹی دینا کہا جاتا ہے، وہ بچے کو کھلائی جائے. چاہے کھجور ہے یا کوئی سخت ہے تو اپنے منہ میں چبا کر نرم کر کے، یہ شہد ہے وہ شہد چٹا دیا جائے، کوئی بھی میٹھی چیز. اور بہتر ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھوں سے یا بزرگ کی ملی ہوئی کوئی ایسی تبرک کی چیز وہ بچے کو کھلائی پلائی جائے. اس طرح جو ابتدان سب سے پہلے کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کے آیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام اپنے مبارک منہ مبارک میں آپ کھجور کو نرم کرتے، چباتے اور اس کے کچھ حصے کو بچے کے منہ میں ڈالتے.
کیا بات، کیا
سبحان. تو یہ کرنا ہے، اور پھر 7ویں دن بچے کا جو ہے وہ عقیقہ.
اچھا، عقیقے کی بات یہ نکلی تو یہ ارشاد فرمائیں کہ عقیقہ یہ اس کی کیا حیثیت ہے شرعی طور پہ، اچھا کیوں کیا جاتا ہے، اور جیسا آپ نے فرمایا 7ویں دن، اب یہ اگر بالفرض یہ رہ گیا تو کیا کرنا چاہیے، اور اگر یہ عقیقہ نہ کیا تو کیا آیا والدین گناہگار ہوں گے اور کیا معاملہ ہوگا، اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں.
دیکھیں، عقیقہ بچے کے جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے.
ٹھیک.
اور اس کا چونکہ حدیث مبارکہ میں عقیقے کا حکم ہے، اس لیے عقیقہ کیا جاتا ہے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین ان کا جو ہے وہ عقیقہ فرمایا. تو حدیث میں اس کا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بچہ جو ہے وہ گروی ہے عقیقے میں،
اللہ
عقیقے میں، اور بچے کا نشو نما پانا، اس کا پھولنا پھلنا، یہ فرمایا گیا اس کے ساتھ، عقیقے کے ساتھ. تو اس لیے یہ 7ویں دن یہ سنت پر عمل کیا جائے، اور اس عقیقے کی جو ہے وہ سنت کو ادا کیا جائے. اب والدین میں جہاں تک آپ نے فرمایا کہ گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہ سنت مستحبہ ہے،
ٹھیک،
اس کے ترک پر گناہ نہیں ہے،
یعنی
یہ فرض یا واجب والا معاملہ نہیں ہے کہ جس پر آدمی گناہ گار ٹھہرے، البتہ سنت مستحبہ ہے، اس سے جو ہے وہ کرنا چاہیے، استطاعت ہے تو ضرور کریں، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے ایک الگ بات ہے، کوئی ایسے احکام نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر قرضوں کے بوجھ جیسے ڈال لیں، اور پھر یہ بھی یاد رہے عقیقے کے لیے کوئی باقاعدہ بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام کرنا، بڑے بڑے ہال بک کرا لینا، لوگوں کو پورے اتنے لوگوں کو بلا لینا، یہ کوئی حاجتیں نہیں ہیں اس بارے میں۔ شریعت نے جو یہ فرمایا ہے، بیٹا ہو تو اس کی طرف سے دو جانور، دو بکرے، اور بیٹی ہو تو اس کی طرف سے ایک، یہ عقیقے کا، اور جانور کے اندر تمام تر وہ شرائط پایا جانا کہ جو قربانی کے جانور میں جس طرح قربانی کی جاتی، ان جانور کے اندر جو شرائط ہیں ان کا خیال رکھنا عقیقے کے اندر
ضروری،
اور ساتویں دن یہ عقیقہ کیا جائے گا۔ اب کسی کے پاس اگر استطاعت ہے، بالفرض استطاعت بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ عقیقہ نہیں کر رہا، تو پھر بھی ہم اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے،
صحیح،
لیکن ایک سنت مستحبہ عمل ہے، اس پر اس کو ترک کیا ہے۔ ہاں ایک وعید ہے اس بارے میں کہ روایت میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی استطاعت ہونے کے باوجود عقیقہ نہیں کرتا اور وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو اب یہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا، شفاعت سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو ایک ثواب سے محروم ہو رہے ہیں، شفاعت سے محروم ہو رہے ہیں، یعنی اس صورت میں جب استطاعت ہے، سب کچھ ہے،
صحیح،
اور بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ عقیقے کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن البتہ ہم پھر بھی ان کو جو ہے وہ گناہ گار نہیں کہیں گے۔
اچھا، ساتویں دن نہ کر سکا تو کیا بعد میں کر سکتا ہے؟
جی ہاں، عقیقے کے لیے بہتر تو یہ کہ ساتویں دن عقیقہ کر لیا جائے، ساتویں دن اگر نہیں کیا تو چودھویں دن کر لیں، چودھویں دن نہیں کیا تو اکیسویں دن کر لیں، اور اگر اکیسویں دن بھی نہیں کیا تو کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔
اکثر لوگ قربانی کے وقت میں کر لیتے ہیں،
جی ہاں، قربانی کے ٹائم پہ بھی کیا جاتا ہے، اور البتہ یہ ہے کہ اس کا یہ خیال رکھ لیا جائے کہ ساتواں دن آئے تو یہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ اب اس کو یاد رکھنے کے لیے صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس طرح جمعہ کو ولادت ہوئی، تو جب بھی زندگی میں آپ جمعرات کو عقیقہ کریں گے تو وہ اس کا ساتواں دن ایک طرح کا آ جائے گا۔
اتوار ہوا تو ہفتے کا، پیر ہوا تو اتوار کا،
تو جو ولادت کا دن ہے وہ یاد رکھیں، اور اس سے ایک دن پہلے عقیقے کا یہ عمل بجا رہے ہیں، تو وہ ساتواں دن کی جو ہے وہ، لیکن ظاہر ہے قربانی پہ لوگ متعدد افراد جو ہیں وہ عقیقے کرتے ہیں، تو اب ہر ایک کا وہ دن ضروری نہیں ہے،
وہ پتہ چلے عید کے تین دن آئے نا اس کے اندر،
جی تو عقیقہ ہو جائے گا بہرحال، اس میں کر لے یا اس کا خاص طور پر کسی اور دن کر لیا اس نے، تو عقیقہ پھر بھی اس کا ہو جائے گا۔
تو حضور آپ بھی ماشاءاللہ دارالافتاء میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو یہ بڑا سوال آتا ہے ہمیں بھی مساجد میں، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی عقیقہ کیا، اب اس کے گوشت کا کیا کریں، اور یعنی یہ ہے کہ بھائی والدین تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتے نا، تو اس کے متعلق آپ کیا فرما دیں؟
یہ بس بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے یہاں مشہور ہوتی ہیں تو وہ ہوتی رہتی ہیں،
صحیح،
ایسی زبانوں پر اتنی مشہور ہوئی کہ وہ غلط بات تو ہر ایک کو پتا ہوگی، صحیح اس کا مسئلہ کیا ہے وہ پتا نہیں،
یہ پتا نہیں،
تو یہ ایسی مشہور ہوئی ہے، یہ درست نہیں ہے کہ والدین نہیں کھا سکتے، نانا نانی نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے۔ بعض تو ایسے کہتے ہیں، ہم ظاہر پکاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک کلو گوشت مزید اس میں باہر سے لے کے ڈال دیا کہ جو والدین کہیں گے اس کا حصہ ہو جائے گا، تو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ ایسی غلط مشہور ہیں، والدین بھی کھا سکتے ہیں، نانا نانی، دادا دادی سب افراد کھا سکتے ہیں، کسی کو اس طرح کی ممانعت نہیں ہے۔ اور عقیقے کے گوشت کا جو یہ کیا کرنا ہے اس کا،
جی
اس کا حکم ہی قربانی کے گوشت کی طرح ہے،
ٹھیک،
تین چاہیں تو تین حصے کر کے ایک گھر پہ رکھ لیں، اپنی گھر کی پوری فیملی کھائے،
صحیح،
ایک اپنے غربا کو بانٹ دیں، ایک عزیزوں کو بانٹ دیں،
ٹھیک،
اور چاہیں تو سارا ہی پکا کر دعوت کر لیا جائے، ان احباب کو ویسے ہی مدعو کر لیا جائے اور ان کو پکا کے کھلا دیا جائے، چاہے تو کچا بانٹ دیا جائے، تو یعنی ان چیزوں میں جو ہے وہ اختیار ہے، البتہ پکانے میں یہ کہا ہے کہ وہ میٹھا گوشت جو ہے وہ پکایا جائے گا.
اچھا میٹھا گوشت جی. پکایا جائے صحیح,
میٹھا گوشت عقیقے کا. یہ بھی یوں بھی ہو سکتا ہے کچھ میٹھا بنا لے, بقیہ جو ہے وہ اپنی جیسا چاہے
طبیعت جیسا چاہے بنا.
نیک فال کی طرف اس کو کہا گیا کہ میٹھا بنے.
صحیح. اچھا اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کا ساتویں دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا, اب کیا اس فوت شدہ بچے کا بھی عقیقہ کرنا پڑے گا؟
دیکھیں جو فوت ہو گیا اس کا عقیقہ اب جو ہے وہ
نہیں,
جو فوت ہو گیا. اب یہاں یہ بات ہے کہ جنہوں نے عقیقہ نہیں کیا ان کو شفاعت ملے گی کہ نہیں ملے گی,
یہ اس کے بارے میں
کہ عقیقہ انہوں نے نہیں کیا, بچہ فوت ہو گیا.
صحیح.
تو اس بارے میں یہی فرمایا گیا کہ اگر وہ ساتواں دن آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ فوت ہو جائے تو اب ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ شفاعت سے محروم ہو جائیں, ایسا نہیں. ہاں عقیقے کا وہ ایام پالیے اور استطاعت بھی موجود ہیں سب چیزیں, تو اب ایسے والدین جو ہیں وہ شفاعت سے, اس بچے کی شفاعت سے محروم رہیں گے. کئی سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک نہیں کیا, ابھی بھی کر سکتے ہیں.
اب جیسے کئی ناظرین ہیں
جوان ہو گئے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں,
تو بھی کر سکتے ہیں,
بلکہ خود اپنا بھی کر سکتے ہیں. اچھا ہو تو اپنا بھی کر لیں,
پوچھ لیں اولادی بیٹا ہی پوچھ لیں اپنے والدین سے کہ ابھی تک نہیں کیا تھا تو وہ خود اپنا ہی کر لیں
کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ فرمائے.
اللہ اکبر.
روایت میں موجود ہے اس بارے. اچھا یہ جوان بھی ہو بوڑھا بھی ہو عقیقہ اس کا
ہو سکتا ہے,
شرط ہے کہ حیات ہے.
صحیح. جزاک اللہ فی الدار. اچھا حضرت یہ آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کر رہے ہوں گے کہ یہ دیکھیں ایک صرف حق ہے عقیقہ, اس کے متعلق کتنی یہ تفصیل ہے, اور حضرت کے ہاتھ میں وہ رسالہ بھی عقیقے کے بارے میں سوال جواب, تو اس کو آپ ضرور پڑھیے تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں. یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی رسالہ آپ کو مل جائے گا. مزید کچھ حقوق اگر یہ ارشاد فرمائیں کیا اس کے حق ہیں؟
جی بچوں کے ہم نے کہ عقیقے تک ہوا, اس کے بعد یعنی ساتویں دن یہ جو عمل کرنے ہیں کہ عقیقہ کرنا ہے, بچے کا سر مونڈنا ہے.
صحیح.
اس کے برابر کئی لوگ اس بالوں کو ویسے ہی محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں جو پہلی مرتبہ حلق کے ذریعے گنج کرتے ہیں اور بال آتے ہیں تو اس کو وہ رکھ لیتے ہیں.
صحیح.
بہرحال بالوں کا تو یہی حکم ہے کہ ان کو دفن کر دیا جائے, اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے. جتنے وزن چاہے اندازے سے کر لیں, زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ بھی کر لیں, پورا پورا وزن ہی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے پورا.
حضرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ دنوں قبل ایک بچہ میرے پاس آیا نا, اس کے والد صاحب لے کر آئے, تو بچہ بے حد رو رہا تھا اور کچھ عرصہ یعنی تقریباً ڈیڑھ دو مہینے کا وہ بچہ ہے, اور اس کے سر پہ مجھے نظر آیا کہ کچھ یعنی بال بڑے ہونے کی صورت میں وہ معاملات تھے, تو کہا کہ بھائی وہ ہمارے گھر میں سے کسی نے پہلے یہ منت کی ہوئی تھی کہ جب تک بچہ 11 ماہ کا نہ ہو جائے یا 12 ماہ کا نہ ہو جائے اس وقت تک بال نہیں اتر رہے. اب بعض بچوں کے بال گروتھ اچھی ہوتی ہے تو بہت بڑے ہو جاتے ہیں, تو اس صورت میں کیا یعنی اس طرح کی منت اور پھر سارے معاملات؟
یہ بعض ایسی غیر شرعی منتیں مانتے ہیں, یہ تو بچے کے 11 ماہ کی کہ انہوں نے 11 ماہ تک کی رکھا.
صحیح.
ورنہ تو بعض مخصوص ایسے مان لیتے کہ یہ چوٹیاں تو کاٹیں گے ہی نہیں اس کی. جوان جوان ایسے دیکھے ہیں ہم نے کہ پورے جوان ہو گئے ہیں اور وہ چوٹیاں باندھی ہوئی کہ ہم نے منت مانی ہے. لڑکوں کو بالیاں پہنا دیتے ہیں, کیوں جی یہ ہم نے منت مانی ہے.
جی جی یہ اکثر ہوتا ہے.
یہ تو اس طرح کی جو ہے وہ غیر شرعی منتیں, بعض ایسی کہ جو محض جہالت والی ہیں, بعض ایسی منتیں کہ جو گناہ میں شامل ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے کوئی گناہ کا ارتکاب کرنا پڑ جائے.
صحیح.
تو ایسی منتوں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے.
صحیح. تو اب حضرت یہ جو حقوق اس میں
سر کے بال کے, جی. بال کے میں عرض کر رہا تھا, تو ان کے برابر چاندی کو صدقہ کیا جائے.
صحیح.
چاندی کی رقم بھی جو ہے وہ صدقہ کر سکتے ہیں. اس دن چونکہ بچے کا نام بھی رکھنا ہے.
صحیح.
تو نام بھی اس کا کوئی اچھا نام وہ اختیار منتخب کیا جائے. بہتر یہ ہے کہ نام میں سے بیٹا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر محمد اس کا نام رکھا جائے, خاص طور پر محمد نام رکھا جائے. کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس کے ہاں بچہ ہو اور وہ اس کا محمد نام رکھے, میری محبت اور میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ بچہ اور وہ نام رکھنے والا دونوں جنتی ہیں۔
کیسی زبردست آپ نے فضیلت سنا ہے، مگر حضرت
یہ بھی فرمایا گیا کہ تمہیں کیا ہے، تمہارے گھر میں ایک محمد دو محمد تین؟
بس یہی میرا سوال تھا کہ اب معاملہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت کوئی یونیک نام بتائیے، یعنی یونیک کہ جس نے آج تک ایسا نہ رکھا، تو اس یونیک نام کے اوپر بھی فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ اچھا دوسرے ایسے ایسے نام کہ وہ جس کے معنی اور مطلب بھی خود نکال لیتے ہیں اور یا پتہ نہیں کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا بعض ایسے آتے ہیں کہ بھائی وہ آپ یہ تاریخ ہے، یہ وقت ہے، اب اس پر کیا نام بنے گا، تو اس حوالے سے مطلب وہ نام کی، تو نام کیسا رکھا جائے اور یہ کیا معاملہ ہو؟
نام اس طرح کا تصور کہ بالکل یونیک نام رکھیں اور اس میں چاہے اس کا کوئی معنی بنتا ہو نہ بنتا ہو، یا معاذ اللہ کئی ایسے جو فاسق لوگوں کے، فنکاروں پہ، کوئی ایسے کھلاڑیوں کے، کوئی پتہ نہیں کیسے کیسے نام، اب وہ نام ہی اگر ان کے معنی غلط بنتے ہوں، بس وہ کوئی نہ کوئی اپنا آئیڈیل ایسا بنایا ہوا، اس کے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں۔ ہمیں خود جس نام میں برکتیں فضیلتیں فرمائی گئی ہیں، بچے کا نام آقا علیہ السلام تو السلام کے نام پر رکھیں، محمد نام رکھیں، اس کا اصل نام محمد ہی ہو، صرف واحد ایک یعنی محمد نام ہو، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ ملایا جائے، اور پکارنے کے لیے اب کوئی بھی نام اس کے ساتھ چاہے ساتھ ملا لیں چاہے الگ سے پکارنے کے لیے کوئی بھی نام رکھ لیں۔ اب تاکہ یہ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بتیجوں بھانجوں سب کے محمد محمد نام رکھے، لیکن اس نام پاک کے ادب کا خیال رکھنے کے لیے احترام بھی ملحوظ رہیں، ان کے عرف کے اندر کوئی نام بھی ہم نے ساتھ ہے۔ اب جیسے محمد نام رکھ دیا رضا پکارنے کے لیے، احمد رضا پکارنے کے لیے، حذیفہ، حنزلہ، حمزہ، یہ وہ صحابہ کرام علی مردوان کے نام، ان کے ناموں کو جو ہے وہ ساتھ کریں، بچی ہوں تو صحابیات اور ازواج مطہرات، ان کے ناموں میں سے نام رکھیں، انشاءاللہ یہ برکت اس کی ملے گی۔ ہم نے برسوں سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ ہے، اسلام بھائی بھی آتے ہیں جو نام مانگتے ہیں، آپ ہمیشہ نام صحابیات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں سے، نواسیوں میں سے، نواسوں، یوں آپ نام جو ہے وہ دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کئی اسی وجہ سے کئی کئی گھروں کے اندر ایسی بچیاں اور بچے موجود ہیں کہ ایک ایک طرح کے ان کے نام ہیں، لیکن نیتیں اچھی ہیں، نسبت کی نیت ہے، تو انشاءاللہ ان کی برکت بھی ضرور ملے گی۔ بہرحال اگر کسی نے غلط نام رکھا یا ایسا رکھا جس کا معنی نہیں ہے، یا معنی ہے اور وہ غلط بن رہے ہیں، تو ایسوں کو چاہیے کہ وہ ضرور اس بارے میں رہنمائی حاصل کر کے ان ناموں کو تبدیل کریں، کہ حدیث میں ایسے ناموں کو بھی تبدیل کیا گیا جن کے معنی درست نہیں تھے، آقا علیہ السلام نے خود ان ناموں کو تبدیل کر کے ان کی جگہ کوئی اور نام عطا فرمایا ہے۔ ایک اور بھی عرض کرتا چلوں آپ معذرت سے، کہ بسا اوقات ناموں کے حوالے سے قرآن ایک تصور ہے، قرآن سے
بالکل،
اب یہ عجیب و غریب حساب کتاب بن جاتا ہے کہ تاریخ لکھ لی، دن لکھ لیا، حروف ابجد کے ذریعے آپ نے ہندسے بھی لکھ لیے اور سب پہنچ گئے، اتنے صفحے کی اتنی سطر پہ جا کے آپ نے نام تلاش کرنا ہے، یہ عجیب حالت۔ ایک قرآن پاک کا مطبوعہ 20 سطروں کا ہے، ایک قرآن پاک کا مطبوعہ ہمارے پاس 15 سطروں کا، ایک کا 10 کا ہے، اب بتائیے آپ نے 10 والے سے نکالا لفظ کوئی اور نکلا، ادھر سے نکالا کچھ اور نکلا، ادھر سے نکالا کچھ اور نکلا، تو اصل طریقہ ہی نام کا، یعنی یہ طریقہ کار اصل نہیں ہے کہ ہم قرآن سے یوں، قرآن تعلیم کے لیے ہے، قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے، نہ کہ یوں کہ ہم انگلیاں پھیر کر یوں نام جو ہے وہ تلاش کر لیں۔ بعض اصل میں عاملوں کی طرف سے ایسی غلط باتیں بھی جو مشہور ہوئیں، ان میں سے ایک ایسا ہے کہ یہ بھی لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں بس اوقات، اب یہ قرآن میں جگہ جگہ کافرون کا ذکر ہے، کافر کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، تو کیا کریں گے، اگر بالفرض وہاں پہنچتے پہنچتے انگلی وہیں آ گئی تو کیا کریں گے؟ تو جہاں مسلمانوں کے ذکر موجود ہیں کافروں کے بھی ہیں، ان کے نام بھی ہیں، شیطان جگہ جگہ ہے اس لگا ہوا لفظ ہے، تو اب یہ تصور ہی ختم ہے۔ تو یہ اصل کیا وجہ ہے، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن سے ہم نے نام نکالا تھا پھر اس کی وجہ ہمارے اوپر تو یہ معاملہ ہوا، نہیں، ہم نے تعلیم چھوڑی کہ دین کی تعلیم کیا تھی نام کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ اچھوں کے ناموں پر نام کو انتخاب کیا جائے۔
صحیح فرمایا۔ اچھا حضرت یہاں پر ایک بات یہ سوال ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بالوں کو یعنی یہ اتروا کر اس کی برابر چاندی صدقہ کریں، اگر صدقہ نہ کی تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟
کوئی مطلب اس گناہگار نہیں ہوگا،
گناہگار نہیں،
بہتر ہے کہ ان کو چاندی کو جو ہے وہ یہ صدقہ کرے اس کے بعد۔ یہ نفلی صدقہ ایک طرح کا،
ٹھیک
ہے، یہ نفلی صدقہ جو بھی ہے وہ مسجد میں بھی دیا جا سکتا ہے، مدرسے میں بھی دیا جا سکتا ہے، امیر غریب سب کو دیا جا سکتا ہے، البتہ بہتر ہے کہ غربا میں ہی تقسیم وہ کیا جائے۔
یہ چلا دیجئے کالس، جی چلا دیجئے، انشاءاللہ دل جوئے کی نیت سے اچھی اچھی نیتوں سے آپ کی کالس چلا دیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو یہ پتا ہی نہیں کہ میرا حقیقہ ہوا ہے یا نہیں، میری عمر تقریباً اس وقت 55-56 سال ہے، شیخ محمد طارق عطاری بول رہا ہوں لاہور سے، تو میری عمر اس وقت 55-56 سال ہے، مجھے نہیں علم کہ میرے ماں باپ نے میرا حقیقہ کیا یا نہیں کیا، وہ تو گزر گئے ہیں، تو اگر میں اب چاہوں تو کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔
جی حضرت، ماں باپ انتقال کر چکے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، حقیقہ آپ کیا کریں؟
اگر ان کو نہیں پتا کہ حقیقہ ان کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو پھر بھی کر سکتے ہیں، کوئی مذاکرہ نہیں،
کر لیں آپ، کر لیجئے حقیقہ کر لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا سوال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد ناصر عطاری، میرا سوال یہ ہے کہ کیا حنزلہ نام رکھنا ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حضرت نے ارشاد فرمایا، سنیے،
یہ تو پہلے جو مثالیں دی تھی شاید اس میں حنزلہ نام بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا نام حنزلہ ہے، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ، وہی صحابی ہیں جو
غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ فرشتوں نے جن کو غسل دیا،
غسل دیا تھا، سبحان، بڑا مبارک نام ہے، تو یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک میرے پاس سوال ہے، یہ ہے تو ابھی یعنی سیکوینس سے آتے آتے دیر لگے گی مگر میں کر لیتا ہوں۔ اولاد کو اگر زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہیں تو اس کا کیا حکم؟
جی یہ ہمارے پاس آگے، یعنی کہ ان کے درمیان عدل کرے،
ٹھیک،
ایک حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اولاد کے ماں بہن جو ہے وہ عدل کریں، یہاں تک کہ روایتوں میں فرمایا گیا کہ جو تحفہ دینے میں بھی عدل کرے، بچوں کو چومتے ہیں جو پیار سے اس میں بھی عدل و انصاف سے کام،
کسی کو دو بار چوم رہا تو کسی ایک ہی بار چوم رہا ہے،
ہاں اس طرح، تو بچے جو ہے نا ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو کسی بچے کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو۔
یعنی اگر مثال کے طور پہ کسی کے 100,000 روپے ہیں
جی،
اور اس کے یوں سمجھے کہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، تو وہ زندگی کے اندر بانٹے گا تو سب کو 25,000 بانٹے؟
جی، اس بارے میں حکم یہی ہے زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کے بارے میں۔ اولاً یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ بعض ایسے ہیں، ایسے افراد ہیں جو اپنے والدین کو زندگی میں پریشان کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے ہمیں جائیداد دو،
صحیح،
وہ والدین سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔
حضرت ہوا ابھی پچھلے دنوں ایک اتنا سخت واقعہ ہوا ہے رحمان والحفیظ، کہ وہ پتہ چلا کہ باپ کو پتہ نہیں کس سے مارا گیا، کیا گیا، بس صرف اسی کے لیے
کہ جائیداد ہمیں مل جائے۔ اللہ اکبر، تو کئی اس طرح کے روتے ہیں آگے، ہمارے پاس دارالافتاح میں بھی آتے ہیں اور آ کے روتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں مار کر، گالیاں دے کر، برا بھلا کہہ کر کہتے ہیں ہمارا حق دو بس آپ جو
صحیح،
تو ابھی ان کا حق نہیں ہے
صحیح
کہ یہ زندگی میں اپنے والدین کو معاذ اللہ اس طرح ستا کر جو ہے وہ یہ مطالبہ کریں، تو نہ یہ جبر کر سکتے ہیں نہ اس کا اس طرح کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ خوشی رضامندی سے والد چاہتے ہیں کہ وہ تقسیم کر دیں
صحیح،
تو اب یہ ایک تحفے کے حکم میں گفٹ ہے، ہبہ ہے
صحیح،
تو اس کے بارے میں شریعت نے یہی فرمایا بہتر حکم یہی ہے کہ تمام کے اندر برابر برابر تقسیم کر دیں، یعنی بیٹے کو بھی اتنا دے، بیٹی کو بھی اتنا دے، ان سب کو جو تقسیم مرنے کے بعد کی ہے کہ بیٹے کو دگنا ملے گا، بیٹی کو اس سے نصف ملے گا، آدھا ملے گا، ایسا نہ کریں بلکہ برابر برابر ان کو تقسیم کر دیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کسی میں دینی فضیلت اگر پائی جاتی ہے اور اس دینی فضیلت کے پیش نظر والد چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ دیں، اولاد میں سے ایک عالم ہے وہ چاہتا ہے اس کو زیادہ دے دیں، تو یہ دینی فضیلت کے پیش نظر وہ زیادہ دینا جائز ہے، لیکن ایسا کرنا جو ہے کہ یہ بعض کو دے والد اور بعض کو دے ہی نہیں، اس کو ویسے ہی چھوڑ دے تو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا میں اپنے اس بیٹے کے نام پر فلاں باغ کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں. فرمایا تم نے دوسری اولادوں کو بھی دیا ہے؟ تو کہا نہیں، اسی کو صرف دے رہا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس ظلم پر کسی اور کو گواہ بناؤ. تو ایسا یعنی یہ اولاد والدین پر یہ ہے کہ وہ اولاد کے معاملات میں اگر زندگی میں دینا چاہیں تو برابر برابر تقسیم دیں، دینی فضیلت ہو تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں، البتہ ایسا نہ کریں کہ بعض کو دیں اور بعض کو بالکل ہی محروم کر دیں.
اچھا اب جیسے حضرت کچھ یہ ہوا کہ کسی بیٹے نے زیادہ خدمت کی، جو کوئی ایسی بیٹی ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی، وہ والدین کے ساتھ ہے، اس نے ماں باپ کا بہت کیا، یا کوئی ایسی بیٹی ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس صورتوں میں جیسے سب کو کہا گیا کہ بھائی ان کو 10,000 ملیں گے اور اس کو 50,000 روپے دیں گے، کیا یہ درست؟
دیکھیں شرعی طور پر یعنی جائز ہونا تو جائز ہے، اس طرح اگر والد کرنا چاہے کسی کے ساتھ یوں خاص طور پر کہ اس میں غربت ہے، بقیہ سب بالکل اپنے طور پر پورے سیٹ ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس کو کچھ زیادہ دینا چاہے، اسی طرح خدمت اس نے کی ہے، یہ خوش ہو کر اس کو کچھ اور زیادہ دینا چاہے. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہ جس میں سختی سے ممانعت والی بات ہے وہ یہ کہ بعض کو دے بعض کو دے نہیں، دے ضرور لیکن بہتر حکم جو ہے وہ عدل والا یہ کہ برابری برابری ہی کر لیں، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ برابر برابر تقسیم کر دیں اور بہن بھائی مل کر اسے ایک بھائی کی مدد کر دیں، تاکہ والد اپنے حکم پر برابر برابر تقسیم کر دیا، اب سب نے، کیونکہ بسا وقت ایسے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم راضی ہیں، سب راضی ہیں، بہنیں بھی راضی ہوتے ہیں، بھائی بھی راضی ہیں کہ ہاں ہماری فلاں بہن کو یوں کچھ مل جائے. تو یہ زندگی میں اگر اس طرح تقسیم کرے تو اس کے یہ احکام.
جزاک اللہ فی الدارین. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید سوالات کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی فہم اور اس کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی تمام فضائل و برکات ہم سب کو بھی نصیب کر دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتوں کو حاصل کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.